बहुत शुक्रिया हमारे न्यूज आवर का टाइम शुरू हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। सामिन एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं खबरों का नया बुलेटिन। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30, जबकि यहां वाशिंगटन में दिन के 10 बजे हैं। एक बार फिर अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की बैन अलावी कॉन्फ्रेंस में दुबई में शिरकत। पाकिस्तान के अंदर गुरबत मिटाने और इदारों को इस्तेकाम देने पर जोर, साथ साथ बैन अलावी बिरादरी से मुतालबा कि वो पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करें। और अफगान तालिबान का ये कहना है कि अगर वो कभी भी दोबारा इक्तदार में आए तो पाकिस्तान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात चाहेंगे, पाकिस्तान को बरादर इस्लामी मुल्क के तौर पे वो ट्रीट करेंगे। और अब चलते हैं अहम खबरों की जानिब। हमने इस जो डेवलपमेंट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस पर पहले हम बात कर चुके हैं। शहरी हकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीम ने लाहौर में शहरी तहफ़ मार्च किया, जिसका मकसद मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज करना था। शुरका ने पंजाब असम्बली से माल रोड तक रैली निकाली और आइन में दिए गए हकूक फराहम करने का मुतालबा किया। लाहौर से असद सुहेब की रिपोर्ट।
मावराए अदालत हलाकतों और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने रैली हुई, जिसमें हुकूक के खलके तहरीक के रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर अम्मार जान समेत सिविल सोसाइटी के अराकीन ने भी शिरकत की। प्रोफेसर अम्मार का कहना है कि हमारा किसी तंजीम के साथ ताल्लुक नहीं, हम अपने शहरियों का तहफ्फुज़ चाहते हैं। साहिवाल में जिस तरह लोगों को मारा गया वो काबिले मुज़म्मत है।
आज उनके साथ हो गया तो कल को मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि उन असूलों को मिटाया जा रहा है जिनके तहत हम जो हैं प्रोटेक्टेड हैं। तो ये जो साहिवाल वाला है, ये तो इतना हौलनाक किस्म का वाकया है। दिन दिहाड़े मार दिया एक मासूम फैमिली को, बच्चों को मार दिया, वीडियो सामने आ गई, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्ला बाबर भी एहतजाज में शरीक हुए। उनका कहना था कि लापता अफराद को सामने लाया जाए, मुल्की कानून बहुत सख्त हैं, अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए।
जो तमाम लापता अफराद हैं जिनको उठाया गया है, अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो ओपन कोर्ट में ले आओ। इतने सख्त कानून मौजूद हैं, इतने सख्त कानून मौजूद हैं कि कोई मुजरिम बच के जा नहीं सकता।
रैली के दौरान सानह साहिवाल के मुतासरीन भी एहतजाज के लिए पंजाब असम्बली के सामने पहुंचे, जिनमें मकतूल जिशान की वालिदा और मकतूल खलील का बेटा उमैर भी मौजूद थे। तहम सानह साहिवाल के मुतासरीन ने प्रोफेसर अम्मार के एहतजाजी मुजाहरे से लातालुकी का इजहार किए रखा। प्रोफेसर अम्मार को रियासत मुहालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में सनेचर की सुब पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया और फिर ये जमानत पर रिहा हुए। असद सुहैब, उर्दू VOA, लाहौर।
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुबई पहुंचे, जहां आपसे कुछ देर पहले उन्होंने बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड के सरबराह से भी मुलाकात की और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में जो गवर्नेंस के मौजू पर मुनक़द हो रही थी उससे भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नेंस वर्ल्ड गवर्नेंस समिट से खिताब में इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के अंदर असलाहत का अमल जारी है और पाकिस्तान को वो तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल करने के ख्वाह हैं। उन्होंने यहां पर समिट में मौजूद रहनुमाओं को बताया कि पाकिस्तान के अंदर असलाहत का एजेंडा उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसके तहत रियासत के इदारों को खुद मुख्तार बनाना मकसूद है। उन्होंने अपने क्रिकेट के कैरियर और साथ साथ फिलेंथ्रापी यानी शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर लोग अतिया देने के लिए तैयार हैं, अगर वो टैक्स नहीं देते तो जब उनका एतमाद बहाल किया जाएगा तो वो टैक्स भी देंगे और पाकिस्तान जो है वो उभर कर सामने आ सकता है। उन्होंने यहां मुतहदा अरब अमारात में और दुनिया भर में मुकीम जो सरमायाकार हैं उनको भी अट्रैक्ट किया, तरकीब दी कि वो पाकिस्तान के अंदर आके सरमायाकारी करें। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में इतवार को हिफाजती दस्तों के साथ हुई एक झड़प में 5 मुश्तबे अस्करियत पसंद हलाक हो गए। अहदेदारों ने दावा किया है कि शोरशदा कश्मीर के जनूबी जिले कुलगाम में पेश आई इस झड़प से पहले एक निजी मकान में महसूर इन अस्करियत पसंदों को हथियार डालकर खुद को हिफाजती दस्तों के हवाले करने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और लड़ने को तरजीह दी। झड़प के दौरान ही इलाके में अवामी मुजाहरे फूट पड़े जो आखिरी इतला तक जारी थे। मजीद तफसीलात श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में।
इतवार को भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर के जनूबी जिले कुलगाम में हिफाजती दस्तों के साथ हुई एक झड़प में 5 मुश्तबा अस्करियत पसंद हलाक हो गए। अहदेदारों ने नामा निगारों को बताया कि इतवार को अललसबा रियासत के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर से 60 किलोमीटर जनूब में वाके कुलगाम के कलम गांव के एक निजी घर में عسکریت پسندوں کی موجودگی کی مصدق اطلاع ملنے پر ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ حفاظتی دستوں نے جو ہی اس مکان کی طرف پیش قدمی کی، وہاں چھپے عسکریت پسندوں نے ان پر گولی چلا دی، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ کا آغاز ہوا۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے جھڑپ کے دوران 5 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شناخت کرائی جا رہی ہے اور یہ پتہ لگانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق کس عسکری تنظیم سے تھا۔ ترجمان نے انکاؤنٹر کی جگہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور اس کے بقول جنگی ساز و سامان برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حفاظتی دستوں میں محصور عسکریت پسندوں کے خلاف بھاری اسلحہ، جس میں مارٹر بم بھی شامل تھے، استعمال کیے، جس کے نتیجے میں ان کی کمین گاہ تباہ ہو گئی اور کئی ملحقہ رہائشی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جھڑپ کے دوران ہی علاقے میں عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے جو بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، انکاؤنٹر کی جگہ کے قریب جانے کی بار بار کوشش کی، جسے حفاظتی دستوں نے طاقت کا استعمال کر کے ناکام بنا دیا۔ اس واقعے میں ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 10 کے چھرے لگے ہیں۔ حفاظتی دستوں کے ساتھ جھڑپ میں 5 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر پھیلتے ہی کلگام کے چند دوسرے علاقوں میں بھی مظاہرین اور پولیس کے مابین تصادم ہوئے، جن میں مزید کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ علاقے کے ایک سابق ممبر اسمبلی اور بھارت کی مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد یوسف تاریگامی نے اتوار کو پیش آئے واقعات کے پس منظر میں کہا کہ کشمیری عوام میں پائی جانے والی بد دلی اور مزاحمت کے رجحان کا توڑ بندوق اور طاقت کے استعمال سے نہیں، بلکہ افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کر کے کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا،
جو ایلینیشن، محرومی کا احساس شدت سے پیدا ہوا ہے، بیگانگی بڑھ گئی ہے، دوریا بڑھ گئی ہے، اس کا سجباب بندوق نہیں، اس کا سجباب افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بھی جو اہل اقتدار ہے دلی سے لے کر سری نگر تک، وہ غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اور بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جان بوجھ کر وہ اس بدقسمت صورتحال کو غلط ڈنگ سے پیش کر رہے ہیں اور غلط ڈنگ سے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس کوئی ریڈی میڈ فارمولا نہیں، لیکن ایک آزمودہ راستہ ہے، وہ بات چیت کا راستہ ہے۔
اس دوران بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور علاقائی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ملک کے بلوکی فارس ریزرو اور ننکانہ صاحب میں ایک نئی یونیورسٹی کو سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو کے نام کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس فیصلے کی سراہنا کی ہے۔ محبوبہ مفتی نے اتوار کو ایک ٹویٹ میں کہا، وقت کیسے بدلتا ہے، لگتا ہے کہ بھارت کی مرکزی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح تاریخی شہروں کے نام بدلنا اور رام مندر تعمیر کرنا ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم نے بلوکی فارس ریزرو کو گرو نانک کے نام کرنے اور ان کے نام پر ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے انگریزی اخبار ڈان کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں حکومت میں کوئی عمل دخل حاصل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ایک برادر اور پڑوسی ملک جیسے تعلقات ان کے ساتھ جائیں گے، اور جو باہمی احترام پر مبنی ہوں گے۔ اس انٹرویو کے دوران طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے اعتراف کیا کہ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے ایک مرکز رہا ہے، اور افغان سوویت حملے کے بعد وہ ایک بڑا سہارا تھا اور افغان اسے اپنا دوسرا گھر خیال کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے ڈان کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ طالبان اپنی ایما پر امریکہ سے بات چیت کر رہی ہیں۔ شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ جمہوری فورسز نے مشرقی علاقوں میں داعش کے بچے خوشی ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی شروع کر دی ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورس ایس ڈی ای کی ترجمان مصطفیٰ بولی نے ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ اب ایس ڈی ایف نے داعش کے زیر قبضہ آخری گاؤں باغز کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ باغز کو جلد ہی داعش سے کلیئر کرا لیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو میں مصطفیٰ بالی کا کہنا تھا کہ داعش اور ایس ڈی ایف کے درمیان شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہنا کہ مشکل ہے کہ کب تک جاری رہیں گی۔ ایس ڈی ایف، جسے امریکہ کی قیادت میں اتحادیوں کی فضائی کارروائی کی مدد حاصل ہے، چار مربع کلومیٹر کے علاقے میں داعش کے خلاف جنگ کر رہی ہیں. اس میں باغز بھی شامل ہیں جو عراقی سرحد کے قریب ہے. ایس ڈی ایف اور برطانیہ کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے اندازوں کے مطابق داعش کے تقریباً 3,000 جنگجو جن میں بڑی تعداد میں غیر ملکی شامل ہیں علاقے میں موجود ہیں. عام شہریوں کی بڑی تعداد اس علاقے میں محصور بتائی جاتی ہے. ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی اطلاع کے مطابق عراقی حکومت کو جنگ سے دبا حال اپنے ملک کی تعمیر نو اور اپنے عوام کا اعتماد حاصل کرنے جیسے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے. جنیوا میں آئی سی آر سی کے صدر دفاتر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بیز جلانی.
عراق کے مختلف شہروں میں ہونے والی بڑی لڑائیاں اب اپنے اختتام پر ہیں، لیکن ان مقامات پر ہونے والی تباہی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکالیف اور مسائل کو حل کرنا بہت دشوار معاملہ ہے. لڑائی سے انتہائی متاثرہ شہروں میں فلوجہ اور موصل شامل ہیں جہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی اطلاع ہے کہ عراق کے اندر بے گھر ہونے والوں کی تعداد 18 لاکھ ہے اور جو بڑی کارروائیوں کے ختم ہونے کے 1 سال سے زائد عرصے کے بعد بھی اپنے گھروں سے دور ہیں اور ہر 3 میں سے 1 فرد بدستور کیمپوں میں مقیم ہے. آئی سی آر سی کے صدر پیٹر مورر نے حال ہی میں موصل، بغداد اور اربیل کا دورہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس حد تک تباہی دیکھی وہ انہیں انتہائی پریشان کر گئی. وہ خبردار کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو سماجی زخم ابھرے ہیں ان کو مندمل کرنا انتہائی دشوار ہوگا.
In the aftermath of the war, there are still tensions in the society which makes it very difficult to reconcile.
آئی سی آر سی کے صدر پیٹر مورر کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد معاشرے میں ابھی بھی کشیدگی اور تناؤ ہے جس سے سنی اور شیعہ اور مختلف نسلی اور مذہبی کمیونٹیز کے درمیان مصالحت بہت مشکل ہو گئی ہے. یہ کمیونٹیز مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر اس جاری جنگ سے متاثر ہوتی رہی ہیں. مارر کا کہنا ہے کہ معاشرے کی کمزور ترین اراکین یعنی عورتیں، بچے اور معمر افراد سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور معمول کی زندگی کو دوبارہ شروع کریں. اس جنگ سے جسمانی آزار کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہنی خوف اور دباؤ بھی پیدا ہوا ہے. آئی سی آر سی کے صدر کا کہنا ہے کہ مصالحت کے لیے سب سے بڑا اقدام ان ہزاروں افراد کے بارے میں وضاحت دینا ہے جو عراق میں عشروں سے تنازعات کے مختلف ادوار میں لاپتہ ہوئے اور ابھی تک ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا انتہائی اہم ہے تاکہ لوگ بالآخر اس دکھ اور آزار کو ختم کر سکیں جو اس لاعلمی کی وجہ سے ہے کہ ان کے پیارے کس حال میں ہیں. بیزے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ترکی نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمان یوغور اقلیتی برادری کے حراستی مراکز کو بند کر دے. ترکی کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں یوغور برادری کو قید کیا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے باعث شرمندگی ہے. گزشتہ ہفتے انسانی حقوق کے کارکنوں نے یورپی اور مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا کہ چین کے ان مبینہ حراستی مراکز میں تحقیقات کرے. چین کے صوبے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے یوغور ترک نژاد مسلمان ہیں. ترک وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ چین کے حکام کی طرف سے کی جانے والی یوغور ترکوں کے خلاف منظم سازش کی پالیسی انسانیت کے لیے بہت شرمناک ہے. فرانس میں پیلی جیکٹ سے موسوم مظاہرے سنیچر کے روز بھی جاری رہے جس کے بعد یہ مسلسل 13ویں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں. مظاہرین نے فرانس کی قومی اسمبلی پر دھاوا بولنے کی کوشش کی. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھیاں برسائیں اور آنسو گیس کا استعمال کیا. مظاہرین میں سے بعض نے بلوا پولیس پر پتھراؤ کیا اور کئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور کوڑے دانوں کو آگ لگا دی. پولیس نے بتایا کہ کم از کم 30 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ مظاہرین نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. امریکہ میں قائم ایک غیر جانبدار نگران تنظیم کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم امریکی اداروں اور جمہوری طور طریقوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جن میں ایک آزاد پریس، غیر جانبدار عدلیہ، بدعنوانی کے خلاف تحفظ اور الیکشن کا جائز ہونا شامل ہے. فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی جمہوریت مضبوط ہے لیکن اب اسے اپنے بقا کا خطرہ ہے. وائس آف امریکہ کی سفارتی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ سنیے انجم میرل گل سے.
اپنی سالانہ رپورٹ میں مشہور نگران تنظیم فریڈم ہاؤس نے انتباہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں جمہوریت پیچھے جا رہی ہے. تنظیم نے صورتحال کو خاص طور پر بڑی تشویش کا باعث قرار دیا ہے. آزادی سے متعلق موجودہ درجہ بندی میں امریکہ کو یونان، کرویشیا اور منگولیا کی سطح پر رکھا گیا ہے، تاہم وہ دوسرے جمہوری ممالک مثلا جرمنی، فرانس اور برطانیہ سے کافی نیچے ہے. فریڈم ہاؤس کی سارا ریپوچی کا کہنا ہے کہ کلیدی ادارے خطرے سے دوچار ہیں.
Our biggest concerns are attacks on the rule on the judiciary, demonization of the press.
ہماری سب سے بڑی تشویش عدلیہ کو نشانہ بنایا جانا، پریس کو بدنام کرنا، بدعنوانی اور مفادات کا ٹکراؤ اور ہمارے انتخابات کے معتبر ہونے پر نکتہ چینی شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ صدر نے بار بار ذرائع ابلاغ پر غیر منصفانہ خبریں دینے کا الزام لگایا ہے اور ذاتی طور پر بعض رپورٹروں کو زبانی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude...
میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سی این این کو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک گستاخ اور غلط شخص ہیں، آپ کو سی این این کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو مختلف انداز میں زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ اس کی بہت سی جمہوری روایات کی بنیاد قوانین پر نہیں بلکہ اصولوں پر ہے۔ کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کی ریچل کلینفیلڈ کہتی ہیں،
وی آر ہائیلی انیوژوئل امنگ ادر کنٹریز، یو نو مینی کنٹریز لاسٹ دیئر ڈیموکریسیز ڈیورنگ ورلڈ وار 2۔
آپ دیکھیے کہ ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں غیر معمولی ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران بہت سے ملکوں نے جمہوریت کھو دی اور مضبوط اور جدید آئین کے ذریعے اپنی تعمیر نو کی، جس کے تحت انتظامی مداخلت کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور مختلف ایسی چیزوں کو بھی غیر قانونی حیثیت دے دی گئی جن کا ہمارے آئین میں بالکل ہی ذکر نہیں۔ لہٰذا ہم بہت زیادہ ان اصولوں پر تکیہ کرتے ہیں جو برسوں سے دباؤ کا شکار ہیں۔ فریڈم ہاؤس کی سارا ریپوچی کا کہنا ہے کہ امریکہ روایتی طور پر دوسرے ملکوں کے لیے مثال رہا ہے اور اب بھی دوسرے ممالک پر اس کا بڑا اثر ہے۔
Other countries do watch what's happening in the United States and take cues from our leaders' behavior.
دوسرے ممالک اس بات پر نگاہ رکھتے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیڈروں کے طرز عمل سے انہیں اشارہ ملتا ہے۔ صدر نے دنیا کے بعض بدترین عامروں کی بار بار جو تعریف کی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ جمہوریت کی افادیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ریپوچی اور کلائنفیلڈ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جمہوری ادارے مضبوط اور ثابت قدم ہیں، تاہم انہوں نے اراکین کانگریس اور عام شہریوں سے کہا ہے کہ وہ ان اداروں کے تحفظ کے لیے ڈٹ کر رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح موجود رہیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن، میں پروڈیوسر ہیں اسفر امام، اور ہمارا یہ سیگمنٹ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں الف سے یہ تک تعلیم کے اوپر۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر رائد افضل، تعلیمی نظام، تعلیمی سٹرکچر اور اساتذہ کی تعلیم، اس کے اوپر ان کی گہری نظر رہتی ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ہمارا خاص طور پہ فوکس ہوگا نجی ادارے تعلیم کے، پرائیویٹ اسکولس، ان کے اپنے چیلنجز کیا ہیں، ان سے کیا چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں سسٹم کو، ان اداروں کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، کیونکہ 22 کروڑ یا اس سے زائد آبادی والے ممالک میں جہاں سرکاری ادارے، سرکاری اسکول جو ہے وہ پوری ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، ان اداروں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور ان اداروں کی وجہ سے ایک کمپٹیشن کا آیا ماحول پیدا ہوا ہے، یا کمپٹیشن سے ہٹ کے ان اداروں کو اکثر ان کے فیس کے اسٹرکچر کے اعتبار سے اور وہاں تعلیم کے نظام میں بالخصوص صرف مارکس اورینٹیڈ سسٹم ہونے کے اوپر بھی تنقید کا سامنا رہتا ہے۔ بات ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے اور جانیں گے کہ ایشوز کیا ہیں اور کیسے ایک قابل بھروسہ پیرلل سٹرکچر جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر افضل رائد افضل صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، بتایا گیا کہ ان سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے، ہم دوبارہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سو بہت سارے اس میں ایشوز ہوں گے، تعلیمی فیس، ان اداروں کی جو فیس سٹرکچر ہے جیسے ہم نے بات کی، کہ حتیٰ کہ انتظامیہ ناکام ہو جاتی ہے، لیکن پھر عدالتوں میں یہ معاملات جانتے ہیں اور عدالتوں سے مداخلت کے بعد اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پرائیویٹ سکولز کی انتظامیہ وہ نالاں بھی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے اور ان کے نظام میں یا ان کے سسٹم میں مداخلت جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے، ہرٹ کرتی ہے اور اس پورے سسٹم کو، اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو تعلیم کے ہنر سے اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب سرکاری تعلیمی ادارے یہ تمام کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ہیں۔ سو ڈاکٹر رائد افضل ہمارے ساتھ ہوں گے، تعلیمی نظام پہ، تعلیمی اسٹرکچر پہ، اساتذہ کی تعلیم و تربیت، اور پرائیویٹ اسکولس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کس فاؤنڈیشنس کے اوپر بیٹھ کے پرفارم کر رہے ہیں، کتنی مختلف کیٹیگریز ہیں، اور وہ جو ایک نصاب ہے اس کے اندر ان کی پرائیورٹیز اور ان کی چوائسیز کیا ہوتی ہیں تعلیم میں، اور بالخصوص کیوں کر انہی اداروں کے سبب تعلیم کے اوپر یہ لیبل لگ گیا ہے کہ یہ تعلیم جو ہے اب وہ مشن نہیں رہا بلکہ وہ مکمل طور پہ کاروبار بن چکا ہے۔ سو کاروبار ہونا کیا بری بات ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے گوش گزار کریں گے، لیکن جب تک ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں، ہمیں آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جو تعلیم کا نظام ہے سرکاری اداروں میں وہ کیسا ہونا چاہیے، سرکاری اداروں میں کس طرح کی امپروومنٹ اور بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کو کیسے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔ کلیم اللہ نیازی ہیں ہمارے ساتھ میاں والی سے، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارا رابطہ ڈاکٹر رائد افضل سے جس وقت تک نہیں ہوتا اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی کلیم اللہ
جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیس بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے میرا یہ ہے کہ ایک تو ٹوٹلی جو برانڈ ہیں ہمارے تعلیمی ادارے جن کی فیس زیادہ ہے وہ 5% ہوں گے، جبکہ 95% تعلیمی ادارے وہ ہیں جن کی فیس بہت کم ہے، اور خاص کر میں پنجاب میں یہ دیکھوں گا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ اس وقت 8,000 اسکول کام کر رہے ہیں پرائیویٹ، اور ان کی فیس جو ہے 3 سال سے 1 روپیہ نہیں بڑھائی گئی۔ پرائمری سیکشن میں 550 روپے ملتا ہے، ایلیمنٹری میں 600 ملتا ہے، اور ہائی سیکشن میں 1100 ملتا ہے، جبکہ اس کے پیرلل جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں ایک بچے پہ 3,225 روپے خرچہ ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کو عام کیا جائے تو وہ ایک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے؟
صحیح، آپ کا یہ کوشچن ہے، اگر ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ ان سے ہم بات کریں گے۔ رحمان صاحب ہیں ہمارے اگلے کالر کرک سے۔ جی السلام
علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی میں ضلع کرک سے بول رہا ہوں، غنی رحمان۔
جی جی،
بات اصل میں یہ ہے، یہ تعلیم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تعلیم تو پاکستان کا بیڑا تباہ ہو چکا ہے اس کا، اس لیے بھائی کہ پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت میں لڑکا پڑھتا ہے نا، تو اس کو جو ہے نا ماسٹر لوگ نہیں ہے
جی جی،
ایسے تھوڑا جو ہے نا ٹیسٹ لے پہلے کہ وہ کیسا تربیت کرے بچوں کو، پرائمری مین مقصد ہے اسکول کا۔
جی بہت شکریہ، آپ ٹیچرز ٹریننگ کی غالباً بات کریں، اور یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کا، آف کورس ان کا جو اس شعبے میں آنے سے پہلے ان کی ذہنی صلاحیت، استعداد، کار اس کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہم تو اس سے آگے کی بھی بات کر چکے ہیں کہ کیا یہ صرف ٹیچر پہ منحصر ہونا چاہیے کہ وہ جیسے چاہیں اپنے بچوں کو سکھا دیں، یا اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک گائیڈ لائنز ہونی چاہیے۔ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ڈاکٹر رائد افضل صاحب سے، ایکسپرٹ ہیں اور ان کا تفصیلی تعارف ہم آپ سے کرا چکے، تعلیمی نظام، تعلیمی اسٹرکچر اور اساتذہ کی تعلیم، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آج خاص طور پہ ہم پرائیویٹ اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے اوپر، ان کے ریگولیشنس کی جو کوششیں حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں، یا ان کے فیس اسٹرکچر میں، خاص طور پہ جو عدالت تک کو مداخلت کرنا پڑ رہی ہے، ان کا فیس کا اسٹرکچر واقعتاً کیا غیر منصفانہ ہے یا ضرورت سے زیادہ ہے، اس کو ریگولیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے، اور باقی بھی فیسوں سے ہٹ کے جو نصاب ہے، جو نظام ہے ان اداروں میں جو چلتا ہے، اس میں کس طرح کی ریگولیشنز کی ضرورت ہے، یا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، باقی جن بورڈز کے ساتھ وہ منسلک ہیں کس حد تک ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رائد افضل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
شکریہ سر.
ڈاکٹر صاحب بیسک بات, ہم تعلیم کے حوالے سے بہت سارے ایشوز پہ تو بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, ہمیں آپ بتائیں کہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟
سر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا, اگر اوور آل دیکھا جائے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں آپ کو کوئی حلوائی بیکری ایسی نہیں ملے گی جس کو ایسا بندہ نہ چلاتا ہو جس کو خود بیکنگ نہ آتی ہو, ایک ایسا مکینک نہیں ملے گا, آٹو مکینک نہیں ملے گا دکان جس کا خود جو چلانے والا ہے وہ خود آٹو مکینک نہ ہو. ہمارے ہاں پرائیویٹ سکولنگ میں ہوا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو سکول چلا رہے ہیں نا, ان کو خود ٹیچنگ لرننگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ خود کسی اور فیلڈ سے آئے ہیں اور انہوں نے ٹیچرز کو ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے ہائر کیا ہے اور وہاں سے پھر سکولز شروع ہوئے ہیں. بالکل ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی اپنی فیلڈ ایجوکیشن ہے, لیکن ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی اپنی فیلڈ ایجوکیشن نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی پڑھایا ہے, نہ ان کو لیسن پلاننگ آتی ہے, نہ انہیں امتحان لینا آتا ہے, شاید انہوں نے خود بھی کبھی کوئی کتاب بھی نہ پڑھی ہو. تو جب اس طرح کی انڈسٹری جنم لے گی جس میں اوپر لوگ جو بیٹھے ہوں گے وہ اس فیلڈ سے ناواقف ہوں گے تو پھر بہت سارے مسائل جنم لیں گے. پھر ہوا یہ کہ پرائیویٹ سکولز جو تھی وہ ایک انویسٹمنٹ بنتی چلی گئی, فیسیں اوپر سے اوپر چلتی چلی گئیں, اور حال یہ ہو گیا کہ اب سکولوں کو بھی سٹارز کہا جانے لگا, فور سٹار سکول اور فائیو سٹار سکول اور ہائی لیول سکول, اور پھر ان کی فیسیں بھی اس طرح زیادہ ہو گئیں اور وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا. نہ پیرنٹس کو پتا کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, نہ دینے والوں کو پتا کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, صرف اسٹیٹس سمبل بن گیا, اس میں فیسیں بہت اوپر چلی گئیں. اور پھر وہ نیچے والے اسکول, لوور مڈل کلاس, مڈل کلاس کے اسکول جو فرینچائز کا حصہ نہیں تھے, جو کونے اور گلیوں میں بنے ہوئے تھے, پھر ان کے اپنے مسائل کے وہ چھوٹی سی بلڈنگ میں کھلے ہوئے ہیں, ان کے خرچے نہیں ہوتے کیونکہ لوور مڈل کلاس کے پیرنٹس کے پاس دینے کے لیے فیسیں نہیں ہیں.
ٹھیک ہے,
اب جب سپریم کورٹ نے ایک ہی تلوار سے سب کو یا ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کیا تو اس نرغے میں وہ غریب اور چھوٹے سکولز بھی آ گئے جو گلی کوچوں میں کھلے ہوئے تھے. پہلے ٹریننگ کوئی نہیں, سسٹم کوئی نہیں, پڑھانے کی کوئی باقاعدہ کوئی ادارے کوئی نہیں کہ جو ان لوگوں کو سکول مینجمنٹ کی تربیت دیتے یا ٹیچرز ٹریننگ کرتے, اوپر سے سپریم کورٹ نے اپنا جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا. تو اس وقت تو کراچی میں بالخصوص جو سب سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں نا وہ ہو رہے ہیں بچے, کیونکہ سکول اونرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو لاز آ رہے ہیں, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کچھ آ جاتا ہے, کبھی اس سیشن شروع کرو اس ڈیٹ سے, اس ڈیٹ سے شروع کرو, کبھی بورڈ گراؤ, کبھی بورڈ لگاؤ, وہ اس میں پریشان ہیں, ٹیچرز الگ پریشان ہیں, اور بچوں کا جو تعلیمی سلسلہ ہے نا وہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے.
صحیح, اب ذرا ہمیں یہ تو آ گیا پرائیویٹ اسکول, ہمیں اس کے اوپر اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اس پہ آئیں گے, لیکن اب ایک نظر اسی طرح سرکاری اسکولوں میں بھی ڈالیے گا کہ بظاہر ایک کھلے میدان بھی ہیں, اسپیس بھی ہے, لیکن اس کے باوجود سرکاری اسکول اپنا بھروسہ کیوں کر کھو رہے ہیں؟
سر سرکاری اسکولوں کا پنجاب کے کچھ علاقوں کے علاوہ, تو آپ سندھ میں چلے جائیے, ابھی کے پی میں تھوڑا سا کوئی نظام بہتر ہوا ہے, جو میری اپنی فیلڈ کی اسٹڈی ہے, کوئی بہت زیادہ تو بہتر وہاں پہ بھی نہیں ہوا, لیکن سرکاری اسکول تو اپنا وجود ہی نہیں رکھتے نا, وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں, وہاں تو ٹیچرز آتے ہیں حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے نا. سرکاری اسکولوں کی تو بات کرنا ہی ایک میرا تو نہیں کہ اللہ حاصل گفتگو ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں پرائیویٹ اسکول کچھ تو کر رہے ہیں نا, ٹیچرز آتے ہیں, حاضریاں لگتی ہیں, کچھ تعلیمی نظام کچھ تو ہے, کچھ تو سلسلہ ہے. ٹھیک ہے بڑے اسکول فیس بہت زیادہ لیتے ہیں, شاید وہ مناسب نہیں ہے کہ 25-25-30 ہزار فیس لی جائے, لیکن جو چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں جہاں 600 روپے 1000 روپے 1200 روپے فیس لے رہے ہیں, وہاں ٹیچرس ہوتے ہیں, بچے بیٹھتے ہیں,
لیکن اس میں ٹیچرس کی اپنی ٹریننگ, ٹیچرس کا اپنا کیلیبر, اس کے اوپر بڑے کوشچن مارک ہیں. میٹرک پاس بچے بچیاں وہاں پہ بہت کم فیسوں, بہت کم سیلریز کے اوپر پڑھا رہے ہیں, اتنی سیلریز جس کا آج کے دور میں تصور بھی نہیں ہے, 2000-3000 جن چھوٹے اسکولوں کے میں بات کر رہا ہوں, میرے ذہن میں وہ بڑے اے بی سی کیٹیگری کے نہیں ہیں, یہ عام گلی محلے کا پرائیویٹ اسکول ہے, اس انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, اس اسٹرکچر کی.
جی بالکل ایسا ہی ہے, وہاں پہ فیس نہیں ہے, لیکن وہ تو میں نے عرض کی نا, جب اوپر سے اسکول اونر جو ہے اس کی اپنی فیلڈ نہ ہو, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ٹیچرز ٹریننگ کتنا ضروری ہے اور ٹریننگ نیڈز کیا ہے اور لوگوں کو ٹرین کرنا کتنا ضروری ہے, تو وہ تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا.
ٹھیک ہے, تو کیا اس کو پھر ریگولیٹ کیا جانا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکول وہی کھول سکتا ہے جس کی کم از کم جو ایک سرٹیفائڈ ٹیچر ہے, کم از کم اس نے بی ایڈ کر رکھا ہے, ایم ایڈ کر رکھا ہے, اور اس کو ایجوکیشن کا یا انتظام ایجوکیشن کو مینج کرنے کا اس کا تجربہ ہے.
سر یہ دیکھیں نا, آپ گاڑی لیتے ہیں اور گاڑی کو روڈ سے لانے سے پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا.
بالکل,
کہ بھائی آپ, ہاں جی, آپ ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھے. تو جب آپ ایک اسکول چلا رہے ہوتے ہیں اور اس میں 200-300 بچے ہوتے ہیں, تو آپ کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھائی آپ کو اسکول مینجمنٹ آتی ہے, آپ اسکول چلا سکتے ہیں, اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے. لیکن ٹیکس یہ کرو ٹیکس وہ کرو, اس طرف تو ہمارا ذہن جاتا ہے. لیکن جو اوپر بندہ بیٹھا ہے اور وہ 200 بچے لے کے جو چلا رہا ہے, اس کی ٹیسٹنگ اور اس کی کیپیسٹی, اس کی قابلیت دیکھنے کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. ہمارے کوئی فیصلے بچوں کو ذہن میں رکھ کے نہیں ہوتے.
صحیح, ٹھیک ہے. اب ہمیں ڈاکٹر رائد افضل صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے تقریباً 3 کیٹیگریز کے اسکولوں کی بات کی ہے, بہت جو ٹاپ پہ پرائیویٹ اسکول ہیں, سرکاری اسکول ہیں, اور جو بہت لوور لیول کے اوپر نجی سطح کے اوپر بیٹھکوں میں گھروں میں اسکول چل رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس کو انگریزی میڈیم کا نام دیا گیا ہے اور لوگ اپنے بچے وہاں پہ بھیجتے ہیں اس لیے کہ ٹیچرز وہاں پہ اویلیبل ہوں گے. اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹرکچر ہے, کچھ لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہے, اب اگر یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ انہیں اسکولوں کو شفٹوں میں چلا لیا جائے, بہتر مینجمنٹ وہاں پہ آ جائے, تو ریزلٹ یا وہ نتائج بہتر ہو سکتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے ایجوکیٹ کرنا, تعلیم دینا, سو اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟
سر یہ تجربہ جو ہے پاکستان پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے کیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کافی سارے اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیے ہیں اور اس کے نتائج کافی اچھے رہے ہیں. بدقسمتی سے ایسا سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے یہاں سندھ میں, اس نے بھی کرنے کی کوشش کی, کچھ ریڈ ٹیپ آ گئی, کچھ یونینزم آ گیا, کچھ اور مسائل ہیں بہت سارے, کیا ذکر ان سب کا, وہ آگے, جس کی وجہ سے وہ تجربہ یا تو ٹھیک طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا یا آگے نہیں چل سکا. لیکن اس کا یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا نتیجہ پنجاب میں اچھا رہا اور اس کو آگے چلنا چاہیے سلسلے کو.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر رائد افضل, آپ ہمارے ساتھ تھے, ایجوکیشنسٹ, تعلیم نظام, تعلیمی اسٹرکچر, اساتذہ کی تربیت پہ آپ کی نظر ہے. آپ کو گاہے گاہے ہم زحمت دیتے رہیں گے اپنے اس تعلیمی سیگمنٹ میں. سامعین ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے صحت کی, اور آج ہمارا موضوع ہے بچوں کی صحت, خاص طور پہ بچوں کی نشو و نما. ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں صحت زندگی ہے, اور عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہیں, نیوٹریشنسٹ, منسلک ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ. نیوٹریشنسٹ سے مراد ماہر غذائیات, اور آج ہم جانیں گے کہ غذا کا کتنا عمل دخل ہے بچے کی نشو و نما میں, اس کو بڑا کرنے میں, اس کو ذہنی اور جسمانی طور پہ اس کی صحت بہتر ہونے میں اس کا کیا عمل دخل ہے. بنیاد اگر مضبوط رکھنی ہو بچے کے ذہن اور جسم کی, تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا؟ عائشہ خالد بہت شکریہ آپ کا, آپ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
فار ٹیکنگ می آن لائن.
سو عائشہ, جیسا کہ موضوع ہے, سو یہ جو فوڈ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے گروتھ میں, اور کس طرح کا ماحول اور کس طرح کی خوراک بچے کی گروتھ کے لیے, اس کے نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے؟ جی عائشہ خالد سے ہمارا لگتا ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ہم دوبارہ ان کو ٹرائی کرتے ہیں. جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں. جی جی
جی جی جی اسد, تھوڑا سا لائن میں ایشو ہے, جی آپ کی آواز بالکل آ رہی
ہے جی, اب آپ کی بھی آواز پہنچ رہی ہے, اب آپ اپنا جواب وہیں سے شروع کر سکتے ہیں. جی
جی جی جی جی آپ نشو نما کی بات کر رہے تھے کہ ڈائٹ کا, یعنی جو غذا اور غذائیت کا کتنا کردار ہے, کیا رول ہے بچوں کی نشو نما میں, تو یقیناً امپورٹنٹ رول ہے. اگر ہم شروع سے ہی دیکھیں اور ہم بچے کی پیدائش سے لے کے آن ورڈز, بچے کی پیدائش کے بعد جیسے کہ ماں کا دودھ کہا جاتا ہے, اس پہ بہت اس کو بہت یو نو ایمفسس ہے ڈاکٹرز کا, نیوٹریشنسٹ کا, بہت زیادہ ماؤں کو کاؤنسل کیا جاتا ہے کہ بچے کو کم از کم پہلے دو سال تک ماں کا دودھ یعنی اپنا دودھ ضرور پلایا جائے. اب دیکھیں جو قدرتی چیزوں میں یا جو نیچرل چیزوں میں بات ہے, وہ کبھی بھی آپ کو پروسیسڈ چیزوں میں نہیں ملے گی, اور شاید اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ ماں کا دودھ کہا گیا ہے پلانے کے لیے, کیونکہ جو اس میں نیوٹریشن ہے وہ باقی آپ کو ڈبے کے دودھ میں یا باقی جو ہمیں بازار میں فارمولا ملکس مل رہے ہیں, انفینٹ فارمولا ملکس, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے دو سال کا عرصہ بریتھ کے لیے اور باقی آپ کی مسکولر اسٹرینتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر ہم دو سال کی عمر کے بعد کی بات کریں تو بہت جو وائٹل وٹامنز اینڈ منرلز ہیں اور جو بہت ضروری ہیں, جس میں وٹامن اے ہے, پروٹین ہے, وائٹامن سی ہے, ان سب کا مشترکہ طور پر یعنی کمیولیٹو جو اس کے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے بچے کی, جیسے بچے جو ہے نا چھوٹی عمر میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, بہت جلدی بیمار ہوتے ہیں.
صحیح,
ٹھیک ہے. اب ہماری سٹیٹس بھی اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں, اور جو پاکستان ہے خاص طور پہ ساتویں آٹھویں نمبر پر آتا ہے, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن میں جو شرح اموات ہے بچوں کی پانچ سال سے کم عمر بچوں کی زیادہ ہے, یعنی پانچ سال تک پہنچنے سے پہلے ہی بچے مر جاتے ہیں کسی نہ کسی ایک خدا نہ خاصہ بیماری کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے ہماری قوت مدافعت بھی ہے, انفیکشن بھی ہیں, وہ وائرل ہوں یا وہ بیکٹیریل ہوں. اگر ہم غذا کی بات کریں کہ غذا کے ذریعے ہم کیسے قوت مدافعت کو اور ہڈیوں کو, بچے کی نشو نما کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, ہڈیوں کو خاص طور پہ برین کو, اس میں ہمارے پاس وائٹامن سی ہے. ٹھیک ہے, وائٹامن سی کا جیسے ہمارے پاس بہت اچھا سورس ہے سٹرس فروٹس, ہم نے بات بھی شاید ایک ٹاپک بھی کیا تھا, ایک دن کیا تھا ہم نے پروگرام, جی بالکل, وائٹامن سی کا بہت اچھا سورس ہے. بیریز ہو گئے جیسے اسٹرابیریز ہو گئیں اور بلو بیریز ہو گئیں, چیریز ہو گئیں, یہ جہاں جہاں جو جو چیز اویلیبل ہے وائٹامن سی میں بہت اچھی اس میں, کیونکہ وہ ہماری قوت مدافعت کے لیے جو وائٹامن سی ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. اچھا پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے انڈا. ٹھیک ہے, انڈا آپ نے سنا ہوگا کہ اٹس اے کمپلیٹ ڈائٹ, ایک مکمل غذا ہے انڈا, اور یقیناً ایسا ہے بھی کیونکہ انڈا بہت زیادہ اچھا سورس ہے پروٹین کا. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک بہت اچھی چیز پائی جاتی ہے, اس کا نام ہے کولین. ایک بہت اسینشیل یہ چیز ہے, ایک غذائیت اس میں پائی جاتی ہے جو کولین کے نام سے, جو کہ ہماری برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, اور برین ظاہر ایک حد تک ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, مطلب ایک ایج تک ڈیولپ ہوتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی عمر کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی بڑھے گا.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے نا کہ بچے کا دماغ مطلب ایک حد تک ایک عمر تک بڑھتا ہے.
صحیح صحیح, اور ظاہر ہے اس کے مطابق. اچھا لیکن اب یہ بتائیں کہ جو دماغ نہیں بڑھ پاتے, کیا واحد وجہ اس کی یہ خوراک کی کمی ہے یا اور طبی فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں؟
اس میں کچھ فیکٹرز ہیں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ بچوں کو عمومی ایسا نہیں ہوتا کہ جی بچپن سے ہی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دل کا مسئلہ تھا یا کچھ ایسا مسئلہ تھا, یا کوئی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ ڈائبٹیز تھا یا کوئی اور بیماری تھی. بچے عموماً مطلب خاص طور پہ جیسا ایک بات مانی جاتی ہے کہ جی 24 سال 25 سال 26 سال یا آن ورڈ 30 سال تک ایک جو جوان مرد ہے یا عورت ہے اس کی اس میں کوئی بیماری نہیں پائی جاتی. ہم نہیں سنتے نا, بلکہ اب تو خیر سننے کو مل بھی جاتا ہے کہ جی کسی کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, لیکن ایک ٹائم تھا جب ہمیں سننے کو نہیں ملتا تھا. تو ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس عمر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی. اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شروع سے جب ہم نے اچھی خوراک کھائی ہو, اور ظاہر ہے بچے جب پیدائشی طور پر اسٹرانگ ہوں اور آن ورڈز اگر ہم ان کو اچھی غذا دیں تو بہت حد تک اس چیز کی آپ مطلب اشور کر سکتے ہیں کہ بچے کو کوئی بیماری نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے,
خاص طور پہ ظاہر ہے جب اس کی برین ڈیولپمنٹ ہو یا اس کی ہڈیوں کی بات آئے یا کسی بھی چیز کی بات آئے تو اس میں, اب جیسا دودھ کی بات ہے, دودھ بھی ایک حد تک اثر کرتا ہے. گائے کا دودھ اس میں زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے, گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے ہڈیوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے.
صحیح.
اور اس میں بہت اچھا سورس ہے کیلشیم کا, فاسفورس کا.
ٹھیک ہے,
بہت ضروری ہے بچوں کی ہڈیوں کے لیے.
ٹھیک ہے, اور ہمیں اندازہ کیسے ہوگا کہ کسی بچے کی گروتھ جو ہے وہ اسٹنٹڈ ہے تو انیشیل سائنز کیسے پتا چلیں گے؟
دیکھیے, انیشیل سائنز یہی ہوتے ہیں جیسے اکثر مائیں بول رہی ہوتی ہیں کہ بچے کی جو ہائٹ ہے نا عمر کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, یا
جی جی,
یا بچے کی وہ صحیح سے بول نہیں پا رہا. جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دو سال تک بچہ مطلب سال تک بھی چلنے لگ جاتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے بارہویں مہینے میں بچہ چلنے لگ جاتا ہے, یعنی ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگ جاتا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو مائیں اکثر ورڈ ہوتی ہیں کہ بچے نہیں چل رہے. تو آپ یقیناً جو ایک جنرل فزیشین ہے پیڈیاٹریشین سے کنسلٹ کریں, جو بچوں کا یعنی ڈاکٹر ہے, فیملی فزیشین ہے, اس سے کنسلٹ ضرور کریں. اپنا جو ویٹ فار ہائٹ اینڈ ویٹ فار ایج یہ کچھ فارمولاز ہوتے ہیں جو کہ آبویسلی جنرل فزیشین کو, نیوٹریشنسٹ کو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنٹائل بنتا ہے اس کا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی کیا بچے کی جو ہائٹ ہے خاص طور پہ وہ عمر کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے,
صحیح.
اور یہ کچھ اندازے گھر پہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بچہ بول نہیں پا رہا, کیونکہ اسٹینڈرڈ گروتھ میں یہی ہوتا ہے نا کہ قد نہیں بڑھ رہا, عمر کے لحاظ سے بول نہیں پا رہا بچہ, یا بہت زیادہ کمزور ہے, اس کا ویٹ خاص طور پہ اس لحاظ سے نہیں ہے جو اس کا ہونا چاہیے. دو سال کا اور ویٹ بہت کم ہے. کچھ بچے پیدائشی طور پہ بہت کمزور ہوتے ہیں, یعنی 3 پاؤنڈ کے یا 4 پاؤنڈ.
ویسے یہ تو بات ذرا پورے اب جو میں سوال کرنے لگا ہوں تو مکمل ایک صحت کے نظام سے متعلق ہے. اب یہاں پہ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پوری ایک ہیلتھ کی ایک ہسٹری موجود ہے کہ اس بچے نے کب ویکسینیشن لی تھی, اس کی گروتھ کتنی کس رفتار سے وہ نشو و نما پا رہا ہے. جیسے آپ نے وزن کی بات کی, آپ نے اس کے قد کی بات کی, سو وہ ہر 5-6 مہینے کے بعد یا پھر گریجولی 1 سال کے بعد جب اس کا ریگولر معائنہ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ رہتی ہیں. سو پاکستان جیسے ملک میں جب یہ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا ہے کم از کم ایک عام آدمی کے لیے اور ایک سرکاری ہسپتالوں کے اندر, سو اس کا متبادل پیرنٹس کے علاوہ اور کوئی نظام ہے اس کو مانیٹر کرنے کا, بہتر رکھنے کا؟
انفارچونیٹلی اسد, آپ کو پتا ہی ہے پاکستان میں چونکہ اٹس آر ڈیولپنگ کنٹری, چونکہ ترقی پذیر ممالک اور ترقی یافتہ میں فرق یہی ہے کہ جو ابھی ڈیولپنگ ہیں ان میں جو صحت ہے وہ بہت زیادہ لیک کرتی ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس ہیلتھ یونٹس تو ہیں, مگر ہیلتھ یونٹس میں ایک ڈاکٹر ہے, وہ بہت سے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے, بچے ہوں یا بچوں کے, اب ہسپتالوں میں چلے جائیں یا اب چلڈرن ہاسپٹل وزٹ کر لیں. وہاں پہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر میں پرسنلی بھی کبھی میرا آن کال میں چلی جاؤں تو آپ یقین کریں کہ وینٹیلیٹر بھی اتنے نہیں ہوتے کہ خدا نہ خواستہ کسی بچے کو مطلب بہت اینڈ سٹیجز پہ وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی ہے تو آپ اس کو وینٹیلیٹر ہی نہیں دے سکتے. تو یہ بہت ضروری چیزیں, یہ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں ہماری مینجمنٹ انوالوڈ ہے, ہماری گورنمنٹ انوالوڈ ہے, ہمارے جو ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں وہ انوالوڈ ہیں, اس میں ایک باقاعدہ اس کے لیے مینجمنٹ ریکوائرڈ ہے, اس کے لیے اکوپمنٹس ریکوائرڈ ہیں. نیوٹریشن کی یعنی جو غذائیت کی بات آتی ہے وہ تو بہت نگلیکٹڈ ہے. جب بیچاروں کو کھانے کو ہی نہیں ملے گا, ان کی نیوٹریشن کہاں سے پوری ہوگی, ان کو ہم کہاں سے پھل اور سبزیوں کی بات کریں گے؟
اب آخر میں سیگمنٹ میں کوئی ایسی جیسے کینڈیز کی صورت میں ایٹ لیسٹ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو بچوں کی اس گروتھ میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. بسکٹس ہیں, انرجی بسکٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مختلف منرلز کی کمی پوری کرنے کے لیے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں
بچوں کو, مختلف ریسیپیز. ہم یقیناً ایک دن کچھ ایسا بھی سیگمنٹ کر سکتے ہیں جس میں بچوں کو ریسیپیز کے بارے میں بتا سکیں ماؤں کو, کہ ان کو لنچ میں یہ دیا جائے, بریکفسٹ میں یہ دیا جائے, اور کس صورت میں دیا جائے. جیسے میں مثال دیتی ہوں کہ پینٹ بٹر اس کو اسپریڈ کر کے بسکٹ میں لگا کے دے سکتے ہیں. بسکٹ جو ہمارے فائبر والے بسکٹ ہیں یا جو اچھی انرجی بارز کی صورت میں ملتے ہیں گھر میں بھی ہم بنا سکتے ہیں. اس میں ہم گندم کا استعمال کر آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں. مچھلی جیسے بہت اچھی ہے تو مچھلی میں کچھ ہم ڈشز اس طرح سے بنا کے, ریسیپیز ہیں نا, ریسیپیز کو آپ اپنے طور پہ بنا کے, کیونکہ مچھلی کا بھی بہت اہم کردار ہے برین کی ڈیولپمنٹ میں, اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے, اور آئیز برینز اینڈ جو نرو ڈیولپمنٹ ہے. فش بہت امپورٹنٹ رول ہے فش کا اس میں. پھر چیز یعنی جو ہمارا پنیر ہے, پنیر کا استعمال کرا سکتے ہیں ہم بچوں کو, اور جو کہ ہمارے گاؤں وغیرہ میں اور جو یہ دیہات میں اویلیبل ہوتا ہے, یعنی جو دیسی گھی ہے, دیسی گھی بہت اچھا ہے بچوں کے. ناریل بہت اچھا ہے, ناریل کا استعمال کرا سکتے ہیں. اور ٹافی کینڈیز کی جہاں تک بات ہے, ٹافی کینڈیز میں شروع سے اگر ہم میٹھے کی عادت ڈالیں گے تو بچے کی ٹینڈنسی, یعنی بچے کا جو رجحان ہے وہ پھر میٹھے کی طرف جائے گا. بچہ پھر میٹھا اس لیے بھی مانگتا ہے کیونکہ شروع سے ہم ٹالنے کے لیے, بچہ رو رہا ہے چاکلیٹ دے دی, بچے کو مسئلہ ہوا ہے تو اس کو ٹی وی پہ بٹھا دیا, وہ سارا ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے اور ساری انہیلدی چیزیں کھا رہا ہے, تو انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس بھی ڈیولپ ہو جاتی
ہیں
اسی وجہ سے.
جی بہت شکریہ آپ کا. عائشہ خالد نیوٹریشنسٹ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور سامعین یہ ہمارا موضوع اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے یہ مستقل ہے, اور عائشہ سے ہم پھر بھی کہیں گے کہ اگلے سیگمنٹس میں بھی ہمارے ساتھ رہیں اور مختلف ایشوز کے اوپر ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے ذرا کھیلوں کی, اسپورٹس کی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے اس آپ کی دنیا جو پروگرام ہے دو گھنٹے پہ محیط یہ پروگرام, اس کا یہ آخری سیگمنٹ ہے اسپورٹس. اس میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے سے واپس آئی ہے, کافی چیلنجنگ دورہ رہا. ٹیسٹ سیریز وائٹ واش ہوا, ون ڈے سیریز میں پاکستان نے اچھا پرفارم کیا, دو میچز جیتے تین ہارے, لیکن پرفارمنس دو میچوں میں بھی بہت اچھی رہی. ایک بارش کی وجہ سے جس میں پاکستان نے 300 سے زیادہ رن سکور کیے تھے, وہ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت آسان ہوا جنوبی افریقہ کے لیے اس کو جیتنا, ورنہ شاید پاکستان اس میں بہتر پرفارم کر سکتا تھا اور غالباً سیریز بھی جیت سکتا تھا. اور پھر ٹی ٹوینٹی سیریز میں بڑے کانٹے کے میچ ہوئے, لیکن یہ سیریز بھی بہرحال جنوبی افریقہ کے نام رہی. پاکستان کی رینکنگ بھی سامنے آئی ہے, ون ڈے میں پانچویں نمبر پہ ہے, اور یہ رینکنگ اس لحاظ سے بڑی حوصلہ افزا ہے کہ اب اس کے بعد پاکستان کو میگا ایونٹ کی تیاری کرنا پڑ رہی ہے, اور پاکستان کو ورلڈ کپ کھیلنا ہے. انگلینڈ کے اندر یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے جہاں سے پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت کے آیا تھا. ورلڈ کپ کے لیے بہت سارے ہمارے جو کرکٹ کے پنڈٹس ہیں, جو کرکٹ پہ نظر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پراپر جو تیاری ہے ورلڈ کپ کی اس کے لیے وقت نہیں ہے, کیونکہ پی ایس ایل سیزن شروع ہو گیا ہے, پھر اس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف پانچ میچوں کی سیریز ہے. سو یعنی لمبا چوڑا جو کیمپ لڑکوں کی مینٹل اسٹرینتھ کے اوپر کام کرنا ہو, ٹیم کمبینیشنز کے اوپر کام کرنا ہو, اب وہ بس اسی طرح سے ہے کہ جو آپ کے سامنے ٹیلنٹ ہوگا جو پرفارم کرے گا. سرفراز احمد بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ کچھ سینئرز تو ہوں گے ہی ہوں گے ٹیم میں, لیکن ہم جو میچز آئندہ کھیل رہے ہیں اس میں اگر کوئی نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو ہم اس کو بھی ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں. کیا یہ ایکسپیریمنٹ کا وقت ہے؟ کیا واقعتاً کوئی ایک آدھ جس کے لیے استعمال ہوتا تھا لفظ کے جی جو ویپن ہوتا ہے, ہڈن ویپن ہے, وہ اس کے طور پہ کوئی ینگ ٹیلنٹ, ان ٹیسٹڈ ٹیلنٹ جا سکتا ہے؟ کیا محمد عباس جو کہ بہت ٹیسٹڈ ہیں ٹیسٹ میچوں میں, کیا انگلینڈ کی سیریز میں اس جیسا بالر سیریز کا حصہ بن سکتا ہے؟ پاکستان کے کمبینیشن میں جو واحد بڑی خامی سمجھی جاتی ہے ایک اچھے بالنگ آل راؤنڈر کی, سو کیا عامر یامین جیسا کوئی ٹیلنٹ بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے, یا یہ کھلاڑی کہیں بھی کسی بھی طرح اب سلیکٹرز کی اور ٹیم مینجمنٹ کی اور ٹیم کمیٹیوں کی نظر میں نہیں ہیں. بات ہم کریں گے شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اسپورٹس ایڈیٹر ہیں اور ایئر وائی نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمیں سلیم خالق جوائن کریں گے, ایکسپریس کے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں, ہوپ فلی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جب تک ہمارا پینل آتا ہے آپ بھی اپنی کالز کے ذریعے رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کے کھلاڑی میں کون سا ایسا کھلاڑی ہے جس کو ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے اور سلیکٹرز کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, وہ بہت اہم ہو سکتا ہے. ان 12-13 کھلاڑیوں کا نام نہ لیجیے گا جو آلریڈی ٹیم کا حصہ ہیں, ان کچھ کھلاڑیوں کا آپ نام لے سکتے ہیں جو بینچ اسٹرینتھ ہیں یا جو باہر بیٹھے ہیں اور ٹیم میں ہم واپس آنے کے انتظار میں ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالرز کی اس بارے میں رائے کیا ہے. سو کالز جب تک آئیں گی سو ان کی اوپینین بھی ہم شامل کریں گے. خیر ایک ورلڈ کپ, پی ایس ایل کے اوپر ہم بات کریں گے. احسان مانی صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور جو اس PSL کو کے وہاں پہ واقعی کرتا دھرتا ہیں, بہت پر امید ہیں کہ یہ بہت شاندار ہوگا. کیمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان کے جو کرکٹ فارم اور کرکٹ سٹارز ہیں ان کے ذریعے اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی شہرت کی جا رہی ہے, ایڈورٹیزمنٹس دیے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ PSL جس نے بہرحال پاکستان کے کرکٹ میں کچھ نئے چہرے دیے ہیں, کچھ اچھا ٹیلنٹ دیا ہے, وہ PSL Season 4 وہاں سے کوئی ایسا ہیرا تراشا جاتا ہے جو ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں پاکستان کا حصہ بن سکے. سلیم خالق ہمارے ساتھ ہیں, کرکٹ اینالسٹ ہیں, اسپورٹس ایڈیٹر ہیں, ایکسپریس نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور کرکٹ کے اوپر اپنی کتاب بھی لانچ کر چکے ہیں. سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کریں ورلڈ کپ کی تیاریوں پہ, PSL بھی ہے, سو کیا اس ریفرنس میں دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں کوئی لمبی چوڑی پلاننگ ہے مینیجرز کی, بورڈ کی, یا بظاہر جو 15-16 لڑکوں کا ایک اسکواڈ نظر آ رہا ہے سب کے وہی ٹیم کا حصہ ہوں گے؟
لمبی چوڑی پلاننگ اگر ہوتی تو کپتان کا اعلان ابھی نہیں ہوتا, اتنا لیٹ کیپٹن کا اعلان کیا ہے. غیر یقینی ایک رہی, میڈیا کا پریشر پڑا تو ان کو اناؤنس کرنا پڑا, وہ بھی 4 مہینے پہلے. پلاننگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر ریزلٹ خراب رہے تو اگلے ورلڈ کپ کی پلاننگ ضرور بتا دیں گے کہ ہمارا ہدف ہے اگلا ورلڈ کپ, جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. جہاں تک تبدیلیوں کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا میجر چینج ہوگا, جو لڑکے کھیلتے چلے آ رہے ہیں وہی لوگ کھیلیں گے. اور PSL میں غیر معمولی کوئی کارکردگی ہوئی بھی تو شاید کنسیڈر کریں, لیکن مجھے اتنا خیال نہیں لگتا کہ کسی کو آپ موقع دیں گے. یہی جو لڑکے ہیں میرے خیال میں ان کو ہی آزمایا جائے گا.
سلیم خالق, میں زیادہ جتنی کرکٹ کی تھوڑی بہت مجھے سمجھ ہے, میری پتہ نہیں کیوں یہ جیسے ایک خواہش ہے کہ اس ٹیم کے اندر ایک کنسسٹنٹ بالر ہونا چاہیے, فٹنس اگر اچھی ہو تو, جیسے عباس ہیں اور وہ انگلینڈ کنڈیشنز کے اوپر. اور میں ذاتی طور پہ اس لمبی چوڑی تفریق کو نہیں مانتا کہ جی ون ڈے میں یہ تو ٹیسٹ میں ہی. اگر آپ سیمر ہیں, اگر آپ کلاسی ہیں تو آپ سارے فارمیٹس کے اندر وکٹس بھی لے سکتے ہیں, آپ کنٹین بھی کر سکتے ہیں. اور یہ لڑکے اگر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں بھی کھیلیں تو یہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر مختلف جو کاؤنٹیز ہیں وہاں پہ یہ ون ڈے کرکٹ کھیل چکے ہیں, تجربہ ہے اور ہر آدمی کو پتا ہے اس کا. سو کیا امکان ہے کہ محمد عباس کنسیڈر ہو ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے؟
دیکھیں ہم نے تو 2020 کی پرفارمنس پہ کئی کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کھلا دیے, تو ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ کسی کو اگر ون ڈے کھلا دیں گے تو اس میں کوئی کباب نہیں ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا, عباس بہت اچھی فارم میں, ٹیسٹ میں وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں, انگلینڈ میں انہوں نے کاؤنٹی بھی کھیلی, بڑا اچھا پرفارم کیا, کنڈیشن ان کے لیے سملر ہیں, پاکستان کو ٹیسٹ بھی جتوایا تھا لارڈس میں ان کو, تو کیوں نہیں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے؟ بالکل ہمیں اٹھانا چاہیے. اور ظاہر ہے جو ابھی بالر کھیل رہے ہیں ان سے تو بہتر پرفارم کریں گے. عامر کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 میچوں میں شاید 3 وکٹ ہے, 100 کی ایوریج ہے. کسی بیٹس مین کی 100 کی ایوریج تو بہت بڑی بات ہے, بالر کی 100 کی ایوریج بہت ورسٹ چیز ہے.
تو اس کے باوجود محمد عامر جگہ بنا لیں گے؟ توقع تو
محمد عامر جگہ بنا رہے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں. لیکن اس وقت وہاب ریاض جو ہیں انہوں نے بنگلہ دیش لیگ میں اچھا پرفارم کیا, ان کو ایک دفعہ دوبارہ چیک تو کریں, آپ بلا کے دیکھیں تو اتنا اچھا پہلے بھی پرفارم کیا. جنید خان جو اتنی اچھی فارم میں وہ نظر آئے بنگلہ دیش لیگ میں, ہمارے چیف سلیکٹر نے ان کو موقع نہیں دیا. تو یہ جو ڈیزرونگ پلیئرز ہیں ان کو آزمایا جائے تو یقینی طور پہ ہماری بالنگ میں یہ قابلیت ہے کہ ہم پریشان کر سکے. لیکن جیسا آپ نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا کہ ہماری بالنگ اتنی غیر معمولی نہیں رہی تھی جتنی ہمیں توقع تھی کہ پچیز وہاں پہ اچھی ہیں, ہمارے بالر اچھا پرفارم کریں گے, لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں تھا. تو آپ نے بالکل صحیح سجیشن دیا ہے, پی سی بی کو بالکل غور کرنا چاہیے. اور آگے آسٹریلیا کی سیریز ہے اس میں آزما لیں, انگلینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں آزمائیں, آپ بات کو اچھا پرفارم کریں تو بالکل آپ ورلڈ کپ کھلائیں, ان کو بالکل کھلانا چاہیے.
اب PSL پہ آ جائیے, PSL جو ہے وہ سیزن فور ہے, رائٹ؟
بالکل ٹھیک ہے.
تو سیزن فور میں یہ جہاں تک اس کی کمرشل ورتھ ہے یا ویلیو ہے, وہ کس طرح, کس لحاظ سے مختلف آ رہی ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹرز کی دلچسپی کے اعتبار سے یہ سیزن کتنا مختلف ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیں, پی ایس ایل کو آپ باقی لیگ سے نہ ملائیں, خاص طور پہ آئی پی ایل سے نہ ملائیں, اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے. ہمارے اتنا نہیں ہے, ہم لوگ ابھی شروع کیا ہے, آپ سمجھے تین چار سال ابھی ہمیں ہوئے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آئی پی ایل ہوتی ہے انڈیا میں, ہماری لیگ ہوتی ہے دبئی میں. جب یہ پوری لیگ پاکستان آ جائے گی, اس کے بعد جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا جو ٹرسٹ لیول بڑھے گا, اس کے بعد اسپانسرشپ وغیرہ بھی بڑھے گی. فی الحال دبئی میں ہے, دبئی میں آپ کو پتا ہے کہ 95% جو میچز ہوتے ہیں اس میں گراؤنڈ تقریباً خالی ہوتا ہے. اوپننگ سیریمنی میں لوگ آتے ہیں, اس کے بعد خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور گیٹ منی جو ہے کسی بھی ایونٹ کی کامیابی میں ایک بڑا کردار اس کا ہوتا ہے. اس بار زیادہ میچز ہو رہے ہیں, 8 میچز ہو رہے ہیں پاکستان میں, امید ہے کہ اس میں دلچسپی لوگوں کی بڑھے گی.
8 میچز؟
جی بالکل.
اچھا, کہاں کہاں پہ ہیں یہ میچز؟
لاہور میں اور کراچی میں ہے, فائنل بھی ہو رہا ہے. تو اس دفعہ جو ہے لوگوں کی دلچسپی تو یقینی طور پہ بڑھے گی, تو دیکھیں, ہو سکتا ہے, امید ہے کہ فائدہ ہو پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اور یہ اسی طرح برانڈ بنے گی جب, اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں پاکستان کے منسٹر صاحب گئے تھے یو اے ای, وہاں انہوں نے یہ بات بولی آن ریکارڈ, انہوں نے یہ بات بولی کہ ہم آخری بار آپ کے یہاں لیگ کرا رہے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان. اگلی لیگ جو ہوگی پوری پاکستان میں ہوگی. تو اللہ اگر ایسا ہی ہو, جب یہ لیگ پاکستان آئے گی تو آپ دیکھیے گا 3-4 سال میں اس کا شمار جو ہے,
ظاہر ہے اگر گراؤنڈ بھر جائیں گے تو پھر اس کی کمرشل ویلیو بھی بڑھتی ہے, اور پھر پلیئرز کو بھی اپنے لوگوں کے سامنے, اپنے آڈینس کے سامنے کھیلنا اچھا لگتا ہے. پاکستان کی تو بلکہ ایک پوری جو کرکٹنگ جنریشن ہے غالباً ایسی ہے جنہوں نے اپنے ملک میں نہیں کھیلا. اسی بابر اعظم کو آپ دیکھ لیں, ایون عمر اکمل کو دیکھ لیں, جو اس سے بھی تھوڑا 5-7 سال 10 سال پہلے سے کھیل رہے ہیں, بہت کم انہوں نے اپنے ملک کے اندر کھیلا ہے. اور لیکن ایک اور بات ہے کہ اگر واپس آتی ہے کرکٹ, سو کیا یہ آئی پی ایل کا کم از کم گراؤنڈ میں لوگوں کی موجودگی کے اعتبار سے کوئی موازنہ وہاں پہ ہم کر پائیں گے کہ لوگ آتے ہیں اسٹیڈیم میں؟
دیکھیں, آئی پی ایل کا میں پھر بولوں کہ انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے, اس کا ابھی ہم لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے کرکٹ کے حساب سے, کیونکہ آئی سی سی تک انڈیا کے اوپر انحصار کرتی ہے بھارت کے اوپر کرکٹ کے حوالے سے. اس مین اسپانسر ابھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے گا اس میں 90% جو بڑے اسپانسر ہوں گے وہ سارے انڈیا کے ہوں گے. تو اس کے اس لحاظ سے تو ہم فوری طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے, لیکن لوگ ضرور آئیں گے. کیونکہ پچھلے دنوں جو میچ ہوئے, جو گزشتہ سال پی ایس ایل کا فائنل ہوا یا اس سے ویسٹ انڈیز سے سیریز ہوئی, اس میں لوگوں نے خاصی دلچسپی دکھائی تھی اور ٹکٹس بلیک میں فروخت ہوئے تھے, دور دور تک لائنیں لگی ہوئی تھی شائقین کا بہت زیادہ, اور ان کو مشکل بھی ہوئی اسٹیڈیم تک آنے میں سیکیورٹی کی وجہ سے, لیکن لوگ آتے رہے.
سلیم, ایک بڑا دلچسپ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آج احسان مانی صاحب کی بریفنگ ہو رہی تھی, اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ کرکٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اگر کسی بھی ایک شعبے میں وہ لیجیٹمیٹ مداخلت کر سکتے ہیں تو شاید کرکٹ ہو, ٹھیک ہے نا؟ سو کیا مطلب لیا جائے کہ ایک بار ایجنڈا مانی صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو کرنا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر جو کہ ورلڈ چیمپئن بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کرکٹ کے معاملات میں ذاتی طور پہ دلچسپی لینی چاہیے؟ مینیفیسٹو میں اور اپنی الیکشن کیمپین میں وہ بات کرتے رہے ہیں کہ کرکٹ کو ہم اوپر لے کے آئیں گے.
دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح انسان پہلی محبت نہیں بھولتا نا, اس طرح عمران خان صاحب بھی کرکٹ ان کی پہلی محبت ہے, اس کو کبھی نہیں بھول سکتے.
آج بھی وہاں پہ سمٹ میں بھی ایڈریس کر رہے تھے اسی بات پہ.
ہاں, تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب مانی صاحب کو بتاتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو. اگر وہ نہیں بتاتے, جو ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت بڑا اوور ہال کر رہا ہے, پی سی بی بالکل چینجز کر رہا ہے, ڈپارٹمنٹس ختم کر رہا ہے, ریجنل بیس لے کر آ رہا ہے, یہ سب عمران خان صاحب کا پلان ہے. بہت عرصے سے وہ کہتے ہوئے آ رہے تھے, آپ کو پتا ہوگا, تو یہ ایسا نہیں ہوتا. پھر احسان وانی صاحب جب آئے تو وہ بھی عمران خان صاحب کی چوائس ہیں, تو یہ کرکٹ میں مداخلت تو ہے ان کی, اور ہر چیز میں نظر رکھے ہوئے ہیں وہ, اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے کرکٹ چھوڑی ہوئی ہے, مجھے نہیں لگتا.
تو اس میں جو بھی پرپوزلز آ رہی ہیں کرکٹ ڈومیسٹک سٹرکچر میں تبدیلیاں لانے کی, اس سے بہتری کی توقع رکھی جائے؟
بظاہر تو مجھے ایسا نہیں لگ رہا, کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ریجنز کو گود لے لیں ایک طرح سے, جو ایک عام فہم زبان میں یہ ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو ریجنز ہیں ان کے پاس 25 پلیئرز اگر اپنے پہلے سے موجود ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ 25 کھلاڑیوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں سال بھر, 25 اور 25 ہو جائیں گے 50, تو 50 کھلاڑی کہاں فٹ ہوں گے؟
اچھا, اب سلیم, آخر میں ایک, وہ اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم ویمن کرکٹ کو بہت اگنور کرتے ہیں, اب بھی غالباً کر ہی چکے ہیں, ایک منٹ باقی ہے. سو یہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان میں آئی, ایک اٹ سیلف بڑی بات تھی, پاکستان کی ٹیم نے ایک آدھ میچ وہاں پہ جیتا بھی, اور پھر یو اے ای میں جو ون ڈے سیریز ہو رہی ہے اس میں بھی بڑا شاندار میچ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے جیتا ہے. سو یہ سیریز جو ہے کچھ خواتین کی کرکٹ کے اعتبار سے کچھ نئی ہوپس لا رہی ہے.
خواتین کرکٹ کا بدقسمتی سے ہمارے یہاں اتنا زیادہ بیک اپ نہیں ہے, اتنی زیادہ لڑکیاں کرکٹ میں ہے ہی نہیں, وہی مخصوص کچھ پلیئرز ہیں وہی کھیل رہی ہیں. تو وہ جو اپنے لیول کی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف اچھا پرفارم کرتے تھے, جیسے ایشیا میں اچھا پرفارم کرتی ہیں, ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھا پرفارم کر دیا. لیکن جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں بڑی ٹیموں کے سامنے آتی ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 2020 کا ایونٹ ہوگا, بڑی بڑی پرفارمنس رہی تھی ورلڈ کپ میں, بہت پیچھے رہے تھے. تو یہ ہے, لیکن یہ جو اس سیریز کی آپ ذکر کر رہے ہیں, کراچی میں میچ ہوئے تھے, میں ایک میچ میں گیا تھا, بڑا زبردست ماحول تھا وہاں اسٹیڈیم میں, بچے آئے ہوئی تھی اسکول کی اور انجوائے کر رہی تھی میچ میں, اور بڑا ایسا بالکل میچ ہو رہا تھا.
جیت ہار کے علاوہ بھی یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے, کرکٹ کے لیے بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. بہت شکریہ اسلم خالق, آپ ہمارے ساتھ تھے. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر جسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اور ہمارا یہ دو گھنٹے کا شو ایڈیٹر بیجی چلانی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی